رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله.
ہمارے ساتھ نیٹ پر گونڈی ہند میں، یہ بھی نیٹ کے ذریعے ہمارے درمیان اور براہ راست ہیں.
گونڈی بمبئی کا ہی ایک مضافاتی علاقہ ہے.
بابا، یہ پورے ماہ رمضان کے اعتکاف والے بھی اس میں شامل ہیں.
الحمدللہ.
گونڈی ہند،
مرحبا.
مدنی چینل جو ہے اس میں مولانا جناب علامہ محمد الیاس صاحب کا بیان یقیناً سنتے رہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں وہ، نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں وہ اسلام کی خدمت کر رہے ہیں، نئی نسل کو اسلام کے متعلق، اسلام پر گامزن ہونے کا جو سبق وہ دیتے ہیں، بہت کم لوگوں کا یہ طرح امتیاز ہے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کے جو قائد ہیں، جو رہبر ہیں، مولانا محمد الیاس قادری صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. میں ان کی دراوی عمر کے لیے دعا گو ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ ان کے جو یہ جو مدنی چینل ہے، اس وجہ سے نئی نسل میں اسلام سے محبت اور دیگر جو ہمارے اکابرین ہیں، صحابہ اکرام ہیں، ان سے جو ان کے متعلق جو وہ شعور جاگر کرتے ہیں، یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے. میرا امیر اہل سنت جناب علامہ محمد الیاس صاحب سے یہ سوال ہے کہ آج کے اس دور میں جس طرح ہم مسلمان روزے کی سحری کا اہتمام کرتے ہیں، یا جس طرح ہم لوگ روزے کی افطاری کا اہتمام کرتے ہیں، کیا یہ روزہ کی اصل روح کے منافی نہیں ہے؟ کیا روزہ جس بات کی تلقین کرتا ہے، کیا ہم اتنے لمبے چوڑے انتظامات کر کے کیا ہم اس کی روح کے خلاف افطاری کا اہتمام نہیں کرتے؟
اس کو روزے کی روح کے خلاف تو کہنا مناسب نہیں ہے. روزے کی روح تو تقویٰ ہے، کہ روزے کے ذریعے تقویٰ حاصل ہو جائے. تو اگر کوئی مہمانوں کی دلجوئی کی نیت سے، رضا الہی کی خاطر مختلف اقسام کے کھانے مہمانوں کو پیش کرتا ہے، یا روزہ داروں کی خدمت میں حاضر کرتا ہے، تو وہ تو ثواب پائے گا. ہاں، کھانے والے کو البتہ یہ چاہیے، روح کے خلاف یہ بھی نہیں ہے، لیکن مشورتاً عرض ہے کہ کھانے والے کو چاہیے کہ وہ اتنا کھائے جس سے اس کی صحت خراب نہ ہو. ڈر ڈر کے، بچ بچ کے، سنبھل سنبھل کے، چبا، اچھی طرح چبا چبا کر کھائے. بعض روزہ دار جو ہے وہ جلدی کھاتے ہیں، اس لیے صحیح چباتے نہیں ہیں، اور بھوک سے زیادہ کھاتے ہیں، اور وہ ڈشیں ہوتی ہیں جو سارا سال نہیں ہوتی، تو جس کا معدہ عادی نہیں ہوتا ان کا، یہ چیزیں بغیر چبائے جب ڈالتے ہیں پیٹ میں، تو پیٹ ڈسٹرب ہونے کا اندیشہ رہتا ہے. تو یوں مطلب پیٹ کی خرابیاں، بیماریاں وغیرہ جنم لے سکتی ہیں، لیکن اس کو ہم روزے کی روح کے خلاف اپنے طور پر اس کو قرار نہ دیں، کیونکہ وہ روزے جو فرض کیے گئے، تو اس میں وہ قرآن کریم میں جو یہ فرمایا گیا لعلکم تتقون، کہ تمہیں پرہیزگاری ملے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
حیدر عطاری کابینہ روشتر یو کے سے عرض کر رہا ہوں. پیارے باپا جان کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ الیکٹرانکس اشیاء آج کی ایجاد ہیں, تو پہلے کے لوگ کس طرح زندگی گزارتے تھے جبکہ پنکھے اور اے سی وغیرہ نہیں تھے؟ اس کے بارے میں مدنی پھول ارشاد فرمائیں. جزاکم اللہ خیرا.
ماضی میں جھانکوں تو کیسے جھانکوں, یہ کیسے زندگی گزارتے تھے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مکان عالی شان میں ابتدان چراغ بھی نہیں ہوتا تھا. آپ تو الیکٹرانک آئٹمس کی بات کر رہے ہیں, چراغ نہیں ہوتا تھا. بعد میں حاضر ہو گیا تھا خدمت کے لیے, تو وہ بھی زندگی گزار ہی رہے تھے. تو وہ جو پہلے سہولتیں موجودہ دور والی نہیں تھی, تو یہ ان چیزوں کے عادی تھے, تو ان کا کام چل جاتا تھا. خود ہم چھوٹے تھے, جب میں الیاس قادری بول رہا ہوں, کہ ہمارے گھر میں پنکھا نہیں تھا, یہ فین, اے سی کا تو نام بھی نہیں سنا تھا, فین بھی نہیں تھا. اب گرمی بھی ہوتی تھی, ہٹمل بھی کاٹتے تھے, کیونکہ میں نے کوئی سونے کے جھولے میں تو آنکھ نہیں کھولی ہے, غربت کدے میں آنکھ کھولی ہے. تو اب نہ ٹیوب لائٹ ہوتی تھی ہمارے گھر میں, وہ جو بلب ہوتا ہے پیلا پیلا, تو وہ لٹکتا, یہ تھا کہ بلب جلتا تھا. پانی کی لائن بھی نہیں تھی ہمارے گھر میں, اب بھر کے لانا پڑتا تھا. اب اس میں بھی ہم سو ہی جاتے تھے, ہم بھائی بہن چھوٹے ٹے ہوتے تھے, تو وہ گتا وغیرہ وگڑ کے باری باری اتنی بار, جیسے کہ بارہ بار میں کروں گا گتا تم کو ہلا کر, یا وہ پنکھے بھی ملتے تھے ان دنوں, تو گتے پنکھے جو بھی چلتے تھے مطلب, تو یوں یوں کرتے تھے. زیادہ تو گتوں سے ہی گزارا یاد پڑتا ہوتا تھا, یوں تو باری باری کرتے تھے, سو جاتے تھے, زندگی گزر گئی. اب اس وقت میں اے سی میں بیٹھا ہوں, جہاں سے اس وقت میں بول رہا ہوں یہ اے سی میں بیٹھا ہوں, البتہ میں اے سی کا عادی نہیں ہوں الحمدللہ, میں بغیر اے سی کے ہی سو رہا ہوں. اتنی سخت گرمیوں میں جو آج کل چلی گرمیاں, بغیر اے سی کے ہی الحمدللہ میں نے وقت گزار لیا, سویا, نیند بھی آ جاتی تھی, سب کچھ ہو گیا عادت. اچھا اب جس کی عادت اے سی کی ہوگی نا, وہ پنکھے میں نہیں سو سکا ہوگا ان دنوں کبھی, اس کو اے سی سے اگر کسی وجہ سے محروم کیا گیا ہوگا تو نہیں سو پایا ہوگا الحمدللہ. تو یہ عادت پر ہوتا, تو ان دنوں اس طرح کی سہولتیں ان دنوں جو ہوتی تھی وہ اس میں یہ زندگی گزار لیتے تھے. اب یہ سہولتیں بڑھ گئی تو ایسا لگتا ہے سرکشیاں بھی بڑھ گئی ہیں, اللہ بہتر جانے. ہم شکر گزار بندے بنے تو بات بنے, یہ سہولتیں دیں, شکر گزار بندے بن کر ہم عبادتیں بڑھا دیں اپنی, لیکن اب جو عبادتیں فرض ہیں وہی نہیں کر پا رہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم.
یعنی بتا, یہ جو اشیاء ہیں جیسے اے سی ہو گیا, پنکھا ہو گیا, ٹیوب لائٹ ہو گئی, یا سیور ہو گئے, اس کو کیا یعنی نعمت کہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ یہ نعمتیں پہلے کے دور میں نہیں تھیں, اب ہمیں یہ نعمتیں مل گئیں؟ کیونکہ اس کے دونوں طرح کے جو باتیں ہیں وہ آتی رہتی ہیں, کتابوں میں لکھی ہوتی ہیں, یعنی اس کے منفی بھی پوائنٹس بتائے جاتے ہیں کہ یہ مسئلہ بھی ہے اس میں, اور بظاہر ہم دیکھتے ہیں تو ان کے فوائد بھی ہمیں نظر آتے ہیں.
تو نعمت کہنے میں کیا حرج ہے؟ یعنی کہ دنیا کی جو نعمت ہے اس کے ساتھ زحمت تو بالکل اٹیج ہے, تو یہ دنیاوی نعمت ہے. اخروی نعمت جو ہے نا, آخرت کی نعمت, اس میں سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے. دنیا کی نعمت میں سائیڈ ایفیکٹ ہے, اور دنیا کی نعمت جتنی بڑی ہوگی اتنا سائیڈ ایفیکٹ بھی زیادہ ہوگا, ہے نا. لذیذ غذا, بہترین بریانی, اور مطلب قورمہ اور شیرمال اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ, یہ ہے نا نعمت ہے. تو یہ جب سامنے آ جاتی ہے تو کیسا, یعنی کہ اگر پیٹ کا قفل مدینہ کا قسم کھائی ہو نا کہ بس آج سے میں نے شروع کروں گا, یار آج کل سے شروع کروں گا, تو آج وہ قسم بھی توڑ دے گا اور کھائے گا رچ کے. ہے نعمت ہے یہ. اب یہ نعمت جو زحمت دے گی, اور ہاتھوں میں جو یہ یہ ٹھانے لگائے گی نا تو لائن میں لگا دے گی اگر زیادہ کھا لیا تو. تو یہ دنیا کی نعمت دولت جس کے پاس زیادہ ہے نعمت ہے نا. دولت مند جو آدمی ہوگا نا وہ گھر کے باہر نہیں سو سکتا. بتایا کہ وہ ڈاکو اٹھا جائے گا, ان کی اولاد کے لیے ان کو فکر رہے گی کہ کوئی ڈاکو کہیں تاوان کے لیے نہ اٹھا جائے. یا ہمارے پاکستان کے ماحول کے حساب سے کر رہا ہوں. اور جو غریب آدمی ہوتا ہے اس کا گھر بھی نہیں ہوتا, فٹ پاتھ پہ سو جاتا, اس کو نیند بھی آ جاتی ہے. اچھا سونے کے مناظر تو ایسے سے دیکھیں یعنی کہ سیٹ ہوگا بڑا سیٹ, ٹینشن زیادہ ہوگا اس کو, سیٹ کو ٹینشن ہوتا ہے عام طور پہ, اس کو اے سی میں بھی نیند کی گولیاں کھانی پڑتی ہوں گی. ایسے بھی ہوتے ہیں نیند کی گولیاں کھائیں گے پھر بھی نیند نہیں آئے گی. اور فٹ پاتھوں پر میں نے سونے والے دیکھے, فل ٹرافک جا رہی ہوتی ہے, بھوپو بھی بھلے بچتا ہو تو بجے گاڑیاں خر خر, یہ بندہ ہے خدا نہیں اس کو جاگ نہیں آتی ہے, بے خبر سو رہا ہے, ٹینشن نہیں ہے اس کو, نعمتیں کم ہیں اس کے پاس. تو جس کے پاس دنیا کی نعمتیں زیادہ اس کے پاس زحمتیں بھی زیادہ. پھر ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, پھر تجھ سے ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا. یہ بھی دنیاوی نعمتیں جو دنیا میں ملی ان کے بارے میں ہونا, آخرت میں جو ملیں گی نعمتیں وہ تو انعام ہیں, ان پر سوال کے ساتھ. تو ان کے سائڈ افیکٹ تو دنیاوی نعمتوں کے, یہ بجلی پنکھے اے سی ان سب کے سائڈ افیکٹ تو سارے ہوتے ہی ہیں. بلکہ پہلے تو ایک دور میں ایسا پنکھا چلتا تھا جو سرکار اعلی حضرت کے بارے میں سوال ہوا تھا تو کہ وہ طبن نقصان دہ تھا, تو اعلی حضرت نے منع فرما دیا کہ یہ ناجائز ہے اس کا استعمال. ہاں وہی مشروع, تو مطلب کہ اعلی حضرت نے یہ فرمایا تھا کہ حوالہ دیا تھا اعلی حضرت کو ایک اس دور کے کوئی مستند حکیم کا, تو مطلب جب یہ کہہ رہا ہے یہ حکیم تو یہ جبکہ نقصان دہ طبن, یہ الفاظ ہیں نا طبن جب نقصان دہ تو اب اس کا استعمال ناجائز ہے, اس طرح کا جملہ اعلی حضرت نے فرمایا. تو یہ سامنے سامنے اس کا سائڈ افیکٹ. اب سگریٹ ہے, سگریٹ نقصان دہ, سائنس تو اس پر تقریباً متفق ہی لگتا ہے میرے کو لگتا ہے. تو جب بھی تو وہ کہتے ہیں, میں نے دیکھی نہیں یہ تصویر, وہ سگریٹ کی ڈبیا پر تصویر بولتے ہیں, وہ چہرہ اس کا کینسر والے کسی خوفناک چہرہ بنایا ہوا ہے, کیسے ہو جاؤ گے پیو گے تو تب بھی پیتے ہی ہیں, پیسے دے کر لیتے ہیں, یہ مہنگی مہنگی سگریٹیں لیتے ہوں گے, حالانکہ اس میں سراسر زحمت ہے. تو اسی طرح مطلب ہر چیز میں زحمتیں ہوتی ہیں لیکن لوگ استعمال کرتے ہی ہیں. اب آج کل جیسے کہ گھروں میں کھانے پینے میں ایک تو تلی ہوئی چیزیں سارا سال اس کا فقدان, ان تلی ہوئی چیزوں کو پھسلانے کے لیے گلے میں پھر وہ گلے وہ طرح طرح کے کیا بولنا چاہیے کیمیکلی کیچپ اور پتہ نہیں کیا کیا نام ہوتے ہیں, یہ کچرے بھی ڈالے جاتے ہیں اس میں اور رکھے جاتے ہیں, اس پہ وہ بچے کھاتے ہیں. بچے کیا کھاتے ہیں, بچوں کے ابو بھی کھاتے ہیں امی بھی کھاتی ہے. حالانکہ یہ کیچپ جو ہے اصل کیچپ وہ ٹماٹر کا بنتا ہے, میں دیکھا میں نے کہ ایک سائیں بھائی ہوتے تھے پہلے وہ اپنے گھر میں بناتے تھے ٹماٹر سے بنتے ہیں وہ مطلب اگر واقعی ٹماٹر سے کوئی گھر میں بناتا اور اس میں کوئی یہ کیمیکل کا لفڑا نہیں ہوتا تو اس کی اپنی افادیت ہوتی ہوگی, فائدہ بھی کرتا ہوگا. ٹماٹر میں اللہ نے بہت فوائد رکھے ہیں لیکن یہ کیچپ میں ٹماٹر کا سایہ بھی نہیں ڈالتے ہوں گے اس پر, تو بنتا ہی مطلب اس سے ہوتا ہوگا کیمیکلوں سے. یہ بہت آج کل استعمال ہو رہا ہے اور جس کا دیکھو مطلب گلے کا ستیہ ناس ہو رہا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا بیماریاں لاتا ہوگا. تو ناظرین حاضرین کو چاہیے کہ گھر میں کیچپ کا داخلہ بند کر دیں, نہیں تو پھر بولے نہیں کہ میرے بچے کا گلا خراب ہو گیا, بولا نہیں کرے میرا گلا خراب ہو گیا, کھانسی نہیں جاتی, کھانسی کہاں سے جائے گی, کیچپ پیتے رہیں گے تو کہاں سے جائے گی. ارے جو بول رہا اس کو بھی کھانسی لگی ہوئی ہے نا, بولتا نہیں کیچپ تو خالی کیچپ سے تھوڑی کھانسی ہوتی ہے, اور بھی اسباب ہوتے ہیں. نہیں کھایا میں ویسے کیچپ سے تو دوری بھاگتا ہوں, نہ کیچپ کھایا ہے نہ میں نے سموسہ کھایا ہے نہ کباب کھایا ہے, کھانا کچھ پورے رمضان میں کباب اور سموسہ دیکھا بھی نہیں ہے میں نے تو زیارت ہی نہیں کی اس کی الحمدللہ, نہ پکوڑے کی زیارت کی ہے. پھر بھی خیر ہو جاتی ہے کھانسی نزلہ انسان کو کوئی کچھ بھی سبب ہو سکتا ہے. قدر اللہ وما شاء فعل, جو تقدیر میں تھا وہ ہو گیا, جو مقدر تھا وہ ہو کر ہو گیا. الحمدللہ علی کل حال.
محمد اسحاق اتاری اٹلی کے شہر بریشا سے. میرا بابا جان کی بارگاہ میں سوال ہے کہ اگر کوئی سائیں بھائی اپنے گھر میں نماز ادا کر رہا ہو تو برابر میں اگر کسی اسلامی بہن نے نماز شروع کر دی تو اس طرح دونوں کی نماز ہو جائے گی؟ جواب ارشاد فرما دیجیے گا.
ہاں, یہ چونکہ اپنی جدا جدا نماز پڑھ رہے تو اس لیے وہ نماز ہو جائے گی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام محمد سلطان احمد اتاری ہے, میں موزمبیک کے شہر مپوتو سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ میری ہونٹوں کو منہ میں لینے کی عادت ہے, جو ہونٹوں سے جو خال نکلتی ہے وہ میرے حلق سے نیچے اتر جاتی ہے, تو کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ پاپا جان برائے کرم جواب ارشاد فرما دیجئے.
اور ویسے بھی یہ خال کھانا بھی حرام ہے, انسانی بدن کی خال حرام, بال بھی کھانا حرام ہے, انسانی بال.
بھائی ظاہر یہی ہے اس کا جو بظاہر سمجھ آتا ہے کہ یعنی کوئی بھی چیز منہ کے اندر قصدن لی ہے, کھائی ہے انہوں نے, تو یہ ٹوٹ جائے گا اس سے روزہ, ان کا قضا کرنا ہوگی اس روزے کی ان کو.
صلو علی الحبیب.
کہہ رہے باپا جان, اس ویڈیو کو دیکھ کے لگ رہا ہے کہ یہ طوطا اور چوہا بلی کو تنگ کر رہے ہیں. کیا جانوروں کو پالنے والوں کو جانوروں کو الگ الگ رکھنا ضروری ہے؟ نیز جانور پالنے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟
یہ تنگ کرنا ایسا نہیں تھا کہ جس کو مطلب یعنی کہ وہ ظلم کہا جائے, جو دکھایا گیا تصویر میں. ایک بار پھر واضح کریں. یہ کوئی ظلم کا انداز نہیں ہے تنگ کرنے کا. وہ چوہا پیچھے ڈر ڈر کے ہٹ رہا ہے, بلی اور چوہا ساتھ کھا رہے ہیں, یہ بھی کا جوبا ہے. یہ اصل چوہوں کی بھی نسلیں ہوتی ہیں, پالتے ہیں چوہے. یہ پالتو چوہا تھا, بلیوں کی بھی طرح طرح کی نسلیں ہیں, وہ عجیب عجیب ہوتی ہیں بلیاں بھی. اور پاکستان میں تو آتی ہے بھی, بکتی ہے مطلب, لیکن ہو سکتا ہے باہر سے آتی ہوں. تو ان میں تو کوئی یعنی کہ ظلم کا ماحول نہیں دیکھا. طوطا اور بلی کا بھی جو آپ نے دکھایا تو وہ بھی ایسا لگ رہا تھا کہ گیم کر رہے تھے آپس میں. البتہ یہ کہ اگر ایسے جانور ہوں جو آپس میں بند کر دیے اور ایک دوسرے پر یعنی کہ جو کمزور ہے اس پر جو قوی ہے وہ ظلم کر رہا ہو, تو اس کو بچانے پر قادر ہے تو بچانا واجب ہو جائے گا. جیسے ایک واقعہ میں نے پہلے بھی بیان کیا ہے, میں نے خود دیکھا تھا ایک کسی گھر پہ کہ وہ کچھ مرغے وغیرہ ایک ہی پنجرے میں بند تھے. صبح کا وقت تھا, فجر کے بعد کا. ایک بڑا قداور مرغا تھا, ایک چھوٹا مرغا اس کے قریب تھا, اس کو چونچ مسلسل وہ مار رہا تھا اور یہاں اس کو زخم کر دیا تھا, اور زخم پر وہ مارے جا رہا تھا جس سے وہ بہت اذیت میں تھا, چھوٹا مرغا. میں تو تڑپ کر رہ گیا دیکھ کر. میں نے صاحب خانہ سے فریاد کی, یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے کہا نکالو اس کو بیچارے کو, مطلب. خیر اس کو نکالا اور اس کو ذبح کر دیا. ذبح کرنا حلال ہے, حلال کر دیا اس کو. چھوٹے کو ساتھ رہنا ممکن نہیں تھا اس کا. پتا نہیں کب سے ہی کتنے دن سے مار رہا تھا اس کو, وہ زخم کر دیا تھا اس کو بالکل بےچارے کو مار مار کے. تو یہ ظلم ہے. اس طرح کے جانوروں کے مظالم اگر آپس میں یہ مارتے ہیں مارتے ہیں, بکریاں بکرے بھی اگر ساتھ باندھو تو بعض بکرے جو ہوتے ہیں نا بہت لچے ہوتے ہیں, وہ سینگ مارتے ہیں دوسرے اپنے کمزور بکری یا بکرے کو سینگوں سے مار رہے ہوتے ہیں. تو ان کو بھی جدا کرنا ضروری ہے کہ یہ ظلم ہو رہا ہے, ان کو الگ کریں. علی حد القیاس اس طرح کے جو بھی جانور پالے جاتے ہیں ان پر یا آپس میں بھی ان کو ظلم سے بچانا ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
بھئی چوہا پالنا کیسا ہے؟
چوہا پالنا مکروہ تحریمی ہے, ناجائز گناہ. اچھا یہ جانور پالے اور ایک دوسرے پر ظلم کر رہے ہیں تو ہی بچانا ضروری ہے, یہ نہیں ہے. یعنی کہ بعض اوقات وہ روڈوں میں بلیاں لڑ رہی ہوتی ہیں اور ایسی خون خوار لڑائی ہوتی ہے, وہ خون نکل آتے ہیں, اور بعض اوقات ایک کمزور ہوتی ہے دوسری طاقتور, یا بلا ہوتا ہے یا بلی ہوتی ہے, یہ مطلب. تو ایسے موقع پر بھی جس کا بس چلے ان دونوں کو جدا کر کے غلط سمت میں دوڑا دینا چاہیے. لیکن یہ ہوتا ہی ہے کہ ان کو جدا کروائیں بھی نا تو وہ جس سمت وہ مظلومہ بھاگے اسی سمت وہ ظالم بھی اس کا پیچھا کرتا ہے. یہی کتوں کی لڑائی, کتے بھی گلیوں میں لڑتے ہیں بعض وقت. تو ہمارے ہم سے بن سکے تو ان کو بچانا چاہیے. مگر یہ نہیں کہ ہم مطلب کہ جو ظالم کتا ہے یا ظالم بلی ہے اس کو پتھر رکھ کے مار دیں, نہیں. یہ سزا دینے کی بھی اپنے کو اجازت نہیں, بے زبان جانور ہے. بھائی ان کو کسی طرح جدا کر دیا جائے کہ وہ مظلومہ کو بچا لیا جائے, یہ مظلوم یا مظلومہ جو. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
پیارے بابا جان, محمد علی ریاض عطاری پتوکی سے عرض کر رہا ہوں. بابا جان, دل کا زنگ کیسے صاف ہو؟ مدنی پھول ارشاد فرمان.
دل کا زنگ کیسے صاف ہو؟ پارہ 30 سورۃ المطففین آیت نمبر 14. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. ترجمہ کنز الایمان. کوئی نہیں بلکہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا ان کی کمائیوں نے. صدر الفاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی تفسیر خزائل العرفان میں اس کے تحت لکھتے, ان معاصی یعنی نافرمانیوں اور گناہوں نے جو وہ کرتے ہیں یعنی اپنے اعمال بد کی شامت سے ان کے دل زنگ خوردہ اور سیاہ ہو گئے. حدیث شریف میں ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے اس کے دل میں ایک نقطہ سیاہ یعنی کالا نقطہ پیدا ہوتا ہے. جب اس گناہ سے باز آتا ہے اور توبہ و استغفار کرتا ہے تو دل صاف ہو جاتا ہے, اور اگر پھر گناہ کرتا ہے تو وہ نقطہ بڑھتا ہے یہاں تک کہ تمام قلب یعنی پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. اور یہی وہ زنگ ہے جس کا آیت میں ذکر ہوا. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صدق و صفا کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک لوہے کی طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے اور اس کی جلا یعنی صفائی استغفار ہے، یعنی دل کے زنگ کا ایک علاج حدیث پاک میں یہ ارشاد ہوا، استغفار یعنی توبہ کرنا، مغفرت چاہنا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دل ایسے زنگ آلود ہوتے رہتے ہیں جیسے لوہا پانی لگنے سے زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ان کی سیقل یعنی صفائی ستھرائی کیسے ہوگی؟ ارشاد فرمایا، کثرت و ذکر الموت و تلاوت القرآن، یعنی موت کی یاد اور تلاوت قرآن کی کثرت کرنا۔ اس کا ورد بھی سن لیجئے، فیضان سنت جلد اول صفحہ 169 پر ہے، یا فتاح 70 بار جو روزانہ بعد نماز فجر دونوں ہاتھ سینے پر رکھ کر پڑھا کرے گا، انشاءاللہ عز و جل اس کے دل کا زنگ و مائل دور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
لاؤ وہ عشق کہاں سے جو سیاہی دھوئے، لاؤ وہ سے پڑھا جاتا ہے، گندگی میں میرا دل حد سے پڑھا جاتا ہے، سلسلہ Yeah. سیاہی دھوئے گندگی میں میرا دل حد سے بڑھا جاتا ہے گندگی میں میرا دل حد سے بڑھا جاتا ہے
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
باپا جان کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے، کیا انسان انسان پر لعنت کر سکتا ہے؟ برائے مہربانی مدنی پھول ارشاد فرما دیں.
پہلے لعنت کی تعریف ڈیفینیشن سمجھ لیجئے کہ لعنت بولتے کس کو ہے. کسی کو رحمت الہی سے دور کہنا اور کرنا لعنت کہلاتا ہے. انسان تو انسان، جانور پر بھی لعنت کرنا جائز نہیں ہے. چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1197 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت جلد 3 حصہ 16 صفحہ 523 پر ہے، ایک شخص نے اپنی سواری کے جانور پر لعنت کی. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے اتر جاؤ، ہمارے ساتھ میں ملعون چیز کو لے کر نہ چلو. اپنے اوپر اور اپنی اولاد، اپنے اوپر اور اپنی اولاد و اموال یعنی مال پر بددعا نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بددعا اس ساغت میں ہو جس میں جو دعا خدا سے کی جائے قبول ہوتی ہے. یہاں تک یہ حدیث پاک فتح اور رضویہ شریف میں. لعنت بہت سخت چیز ہے، ہر مسلمان کو اس سے بچایا جائے، بلکہ کافر پر بھی لعنت جائز نہیں جب تک اس کا کفر پر مرنا قرآن و حدیث سے ثابت نہ ہو. ہمارے معاشرے میں بات بات پر لعنتان کرنے کا مرض عام ہے، اور علم دین سے محرومی کے باعث اس میں کوئی حرج بھی نہیں سمجھا جاتا. حالانکہ کسی مومن پر لعنت کرنا اسے قتل کرنے کے مترادف ہے، گویا اس کو قتل کر دیا. بخاری شریف میں حضرت سیدنا ضحاک علیہ رحمت اللہ الرزاق سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی مومن پر لعنت کرنا اسے قتل کرنے کی طرح ہے. یہ بخاری شریف کی حدیث پوری ہوئی. ایک اور حدیث پاک میں، جب بندہ کسی پر لعنت کرتا ہے تو وہ آسمان کی طرف چڑھتی ہے، اس کے دروازے بند ہو جاتے ہیں کہ یہاں تیری جگہ نہیں، پھر زمین کی طرف اترتی ہے، اس کے دروازے بھی بند ہو جاتے ہیں کہ یہاں تیری جگہ نہیں، پھر دائیں بائیں پھرتی ہے. جب کہیں ٹھکانہ نہیں پاتی تو جس پر لعنت کی گئی اگر وہ لعنت کا مستحق ہے تو اس پر جاتی ہے، ورنہ لعنت کرنے والے کی طرف پلٹ آتی ہے. بخاری شریف کی ایک حدیث ہے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اے عورتو صدقہ دو کہ میں نے تمہیں دوزخ میں بکثرت دیکھا ہے. عرض کی گئی، کس سبب سے؟ ارشاد فرمایا تم لعنت بہت کرتی ہو. فضائل دعا صفحہ 188 مطبوعہ مکتبۃ المدینہ پر والد اعلی حضرت مولانا نقی علی خان علیہ رحمت المنان لکھتے ہیں، کسی مسلمان پر لعنت نہ کرے اور اسے مردود و ملعون نہ کہے، اور جس کافر کا کفر پر مرنا یقینی نہیں اس پر بھی نام لے کر لعنت نہ کرے. یہاں تک کہ بعض علماء کے نزدیک مستحق لعنت پر بھی لعنت نہ کہے. یوں ہی مچھر اور ہوا اور جمادات اور حیوانات پر بھی لعنت ممنوع ہے. یہاں کچھ وضاحت کر دوں، جسے اب قرآن کریم میں لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، تو اس آیت کے مطابق ہے جھوٹوں پر لعنت. تو ہم یہ آیت تو پڑھیں گے اور اس کا ترجمہ بھی کریں گے کہ جھوٹوں پر لعنت ہے، لیکن ہمارے سامنے کسی نے جھوٹ بولا، مثال کے طور پر ہزار بار جھوٹ بولا، تب بھی ہم اس کو لعنت نہیں کر سکتے کہ تو جھوٹا اور تجھ پر لعنت، قرآن نے تجھ پر لعنت کی ہے، نہیں، یہ ہم نہیں کہہ سکتے. وہ بس وہ آیت پڑھیں گے، اور جہاں مطلب پڑھنی، اس کو مطلب ڈرانے کے لیے الگ بات ہے کہ جھوٹ نہیں بولا کرو، کہ قرآن کریم نے جھوٹوں پر لعنت کی، وہ ایک الگ بات ہے، تجھ پر لعنت یہ ہم نہیں کہیں گے، ہم کو اجازت نہیں اس کی. شیطان پر لعنت کرتے ہیں ہم، تو شیطان پر لعنت کرنا جائز ہے کیونکہ اس کا کفر پر مرنا یقینی ہے. وہ تو قرآن نے اس پر تو فتویٰ دیا ہوا ہے، کانا من الکافرین، مکافروں سے ہو گیا، تو یہ فائنل ہے کہ اب یہ ایمان نہیں لائے گا، تو اس کو لعنت کی تو جائز ہے لیکن ثواب نہیں ہے. جو کافر کفر پر مرا قرآن و حدیث سے جس کا ثبوت ہو، کہ یہ جیسے ابو جہل، ابو جہل کا ثبوت ایک حدیث پاک میں کہ یہ کفر پر مرا اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کے مرنے پر سجدہ شکر ادا کیا، کہ اتنا بڑا دشمن اسلام مر گیا. تو ابو جہل پر لعنت کرنا یہ جائز ہے لیکن فضیلت نہیں ہے. تو شیطان ہو یا ابو جہل ہو یا جو بھی کافر جو کفر پر مر گیا، تو قرآن و حدیث سے جب ہم کو کوئی ایسا اطلاع ہے تو اب اس پر لعنت کریں گے بھی تو ثواب نہیں ہے، مباح ہے، نہ گناہ بھی نہیں ہے، نہ گناہ ہے نہ ثواب ہے. ہاں، قرآنی آیتوں میں جہاں جہاں لعنتیں کی گئی ہیں ظالموں پر، کافروں پر، جھوٹوں پر، تو وہ آیتیں جب ہم تلاوت کریں گے اس کا ثواب ملے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی محمد. یہاں دیکھیں وہ لوگ بھی عبرت حاصل کریں جو بات بات میں، یہ عورتیں تو ہیں نا، یہ ایک لعنت نہیں کرتی، لکھ لعنت کرتی ہیں بعض اوقات، تو اس پہ لکھ لعنت ہو. اچھا، یہ اشارہ بھی کرتے ہیں، خالی یوں کرتے ہیں، یہ اس الفاظ نہیں بولتے اس میں، لیکن یہ مراد یہ لعنت ہوتی ہے. خدا بھی تک کیا اس کا حکم ہوگا، لکھ لعنت کر کے یوں ہاتھ سے بھی بولتے، تو خیر وہ ہاتھ کا اشارہ کیا تو، لیکن وہ لکھ لعنت بولا نا، یہ لاکھ لعنتیں کی ہیں اس نے، ایک دو بھی نہیں، وہ ہونے ہول سیل میں اس نے ایسا لگتا ہے کہ وہ گناہ کمایا لاکھ. بات بات میں بعض لوگ کی عادت ہوتی ہے لعنت کرتے رہتے ہیں، تو یہ اس کی عادت نکالنی ہوگی اور توبہ کرنا ہوگا. بچوں پہ بھی لعنت کرتے ہیں، بچے بھی آنکھ لعنتیں کرتے ہیں، بچوں پر بھی لعنت کرتے ہوں گے. نہیں نہیں، سے یہ عادتیں نہ ڈلوائیں، بلکہ بچے کو دیکھ بھی لے تو ان کو سمجھانا چاہیے کہ ایسا نہیں، مگر اب وہ بےچارے کو ہم سمجھائیں گے پھر امی اسی کو لعنت کرتی ہوگی، کبھی امی اس کے ابو کو لعنت کرتی ہوگی، ابو اس کی امی کو لعنت کرتے ہوں گے، تو ہمارا سمجھانا پتہ نہیں بےچارے پر اثر کرے گا یا کیا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام امینہ تھا اور میرا فرنیچر کے کام سے تعلق ہے. کیا آپ یہ بتائیں گے کہ میں فرنیچر کا کام کرتا ہوں، لکڑی کاٹتا ہوں، اس کے بریگ ذرائع بورے کے سانس کے ذریعے اندر چلے جاتے ہیں، کیا وہ اندر جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟
نہیں ٹوٹتا، جان بوجھ کر یہ اس کا جو برادے اڑ رہے ہیں تو کر کے جان بوجھ کر اسی کو کھینچا تب جا کے روزہ ٹوٹے گا، ورنہ ویسے ہی وہ نارملی دھواں بھی ہوتا ہے بازوں کا، آٹے کا بھی اگر برادہ اڑ رہا ہے تو اس طرح مطلب یہ کہ ویسے سانس میں جا رہا ہے تو روزہ اس سے نہیں ٹوٹے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
مصطفیٰ با سے بات کر رہا ہوں، میرا نام احمد بلال ہے. میرا سوال یہ ہے، اگر بندے کا روزہ ہو تو ہچکی لگ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟
روزہ ہو اور ہچکی لگ جائے صبر کرنا چاہیے. اس میں یہ ہے کہ جیسے وہ کاغذ کی تھیلی پھونک مار کے اس کو پھلانے سے بھی اس کا علاج ہو جاتا ہے، اسے یہ نسخہ بھی کہیں پڑھا تھا میں نے، تو اس سے اگر یہ کاغذ کی تھیلی میں پھونک ماریں گے تو اس سے روزے پر کوئی اثر تو نہیں پڑے گا، ورنہ یہ ہچکی لگتی ہے تو بعض اوقات خود ہی چند لمحوں کے بعد درست ہو جاتی ہے، روزے پر بہرحال اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی النبی صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ہانگ کانگ فیضان مدینہ چھنوان سے محمد عمران عطاری عرض کر رہا ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ اگر روزے کی حالت میں داڑھ میں شدید درد ہو تو کیا اسے نکلوا سکتے ہیں؟ اس طرح روزہ تو نہیں ٹوٹے گا.
دانت یا داڑھ نکلوائیں گے تو خون تو نکلے گا، تو اگر وہ داڑھ نکلوائی اور حلق میں خون کا مزہ محسوس ہوا کہ اتر گیا ہے خون، تب تو روزہ ٹوٹ جائے گا، ورنہ نہیں ٹوٹے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس 52 تولہ چاندی اور اتنی مقدار کی رقم نہیں مگر 1.5 تولہ سونا ہے جس کی رقم چاندی کے نصاب تک پہنچتی ہے اور وہ سونا استعمال میں ہے تو کیا اس میں زکوٰۃ ہوگی؟ اگر ہاں تو چاندی اور سونے کے نصاب میں اتنا فرق کیوں؟
یعنی اگر تو صرف اور صرف 1.5 تولہ سونا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ ہے ہی نہیں ان کے پاس، نہ چاندی ہے نہ ہی اس کے علاوہ جو ہے ان کے پاس ضرورت کے علاوہ جو ماہانہ خرچہ ہوتا ہے، اس ضرورت کے علاوہ نہ ان کے پاس رقم ہے نہ ہی بیچنے کا سامان ہے، کچھ بھی نہیں، صرف اور صرف 1.5 تولہ یا 7 تولہ یا 1.75 تولہ سونا ہے، یعنی 7.5 تولہ سے کم سونا ان کے پاس ہے، تو اس صورت میں تو ان کے پر زکات نہیں ہے. اور اگر ڈیڑھ تولہ سونا ہے اور اس کے ساتھ کچھ چاندی ان کے پاس ہے یا جو ضرورت کے علاوہ رقم ہوتی ہے خرچے کے علاوہ مانا وہ ہے یا ان کے پاس جو ہے وہ بیچنے کا سامان ہے, تو اس صورت میں ان کے اوپر یہ دونوں کو ملائیں گے اور دونوں کو جب ملا کے رقم دیکھیں گے تو اگر وہ 52.5 تولہ چاندی کی رقم کے برابر ہو جاتا ہے, جیسے ڈیڑھ تولہ سونا ہو جاتا ہے, تو اس صورت میں ان کے اوپر زکات لازم ہوگی. تو یہ یعنی اگر کچھ بھی نہیں ہے سونے کے ساتھ, صرف اور صرف ڈیڑھ تولہ سونا ان کے پاس ہے, تو پھر زکات نہیں ہے. اور جو چیزیں ذکر کی ہیں ان میں سے کوئی چیز ان کے پاس موجود ہے تو دونوں کو ملا کے دیکھیں گے کہ وہ 52.5 تولہ چاندی کی رقم کے برابر ہو رہا ہے یا نہیں. اگر ہو رہا ہے تو پھر اس کے اوپر زکات یہ لازم ہوگی. باقی رہا دونوں میں فرق کیوں ہیں, تو یہ جو معاملات ہیں یہ شریعت کی طرف سے مقرر کردہ ہیں, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو مقرر فرمایا ہے. تو اس میں چونچ رہا نہیں ہوتی کہ کیوں ہے, بلکہ جو مقرر کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے, تو مسلمان کو اس پر عمل کرنا ہوتا ہے.
7.5 تولہ سونے کو معیار کیوں نہیں بنایا, 52.5 تولہ چاندی کو کیوں معیار بنایا کہ اس کے برابر یہ ہو جائے, تو اس کی حکمت بیان کی گئی ہے.
اس کی حکمت اصل میں جو چیز بھی فقراء کے لیے مفید ہوتی ہے, یعنی غریبوں کے لیے جو چیز مفید ہے, اسی کو جو ہے وہ مقرر کیا ہے شریعت میں. کیونکہ زکوٰۃ کا جو مقصد ہے وہ مقصد ہے کہ غریبوں کی مدد ہو جائے, لوگوں میں جو مال ہے اس کی سرکولیشن ہو, آگے پہنچتا رہے تاکہ لوگوں کو فائدہ ہوتا رہے. تو جو چیز فقیروں کے لیے زیادہ مفید ہے اسی کو مقرر کیا ہے شریعت نے, کہ اگر الٹا ہو جائے, مثال کے طور پر سونا سستا ہو جائے, چاندی مہنگی ہو جائے, تو اب سونے کو معیار بنا دیا جائے گا تاکہ اس کے ذریعے سے فقراء کو یہ فائدہ حاصل ہو.
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.